والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ دو خوبیاں جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، وہ کیا ہیں کہ امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھنا۔ امانتیں کون کون سی ہوتی ہیں انسان کے پاس؟ پہلی بات ہے ہر وہ امانت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یا معاشرے کی طرف سے ہو، کسی فرد کی طرف سے ہو۔ یہ مال کی بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی منصب کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کال، کوئی فیل، آپ کو کوئی جاب دی گئی، اس کے لیے استعمال کی کچھ چیزیں دی گئیں، آپ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں، خیانت ہو جائے گی۔ اللہ سے عہد کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کو چھوڑ دیا، خیانت ہو گئی۔ اسی طرح یہ امانتیں اور عہد انسانی معاملات میں دیکھیں تو نکاح ایک امانت ہے، ایک وعدہ ہے، عہد ہے، دو کا آپس میں نبھا ہے۔ والذینہم لأماناتہم وعہدہم، عہد سے تو خاص طور پہ نکاح آ رہا ہے نا، کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کریں گے، فائدہ لیا ہے تو ان کو نقصان نہیں دیں گے۔ پھر اسی طرح تجارت کے معاہدے، لین دین کے معاملے، یہ نہیں کہ دکھائیں گے کچھ اور بھیجیں گے کچھ اور، سیمپل کوئی اور ہے اور جب اصل میں مال آیا تو وہ اور تھا کچھ۔ یعنی انسانی معاملات کے سارے معاملے اس میں آتے ہیں، یہاں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامتیں بیان کی تھیں اس میں امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی کی بات تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الایمان باب علامت المنافق، تین علامتیں آپ نے فرمایا منافق کی ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، سوچیں جھوٹ بولتی ہوں، وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھیں تو خیانت کرے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت عبداللہ بن عمر بن العاص سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں چار خصلتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کریں، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، اور نا حق کی طرف چلے۔ تو لہٰذا ان امانتوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ آپ اگر ان دونوں آیتوں کا ربط دیکھیں نا، پیچھے والی اور آیت اور اس کا، کیونکہ ہر آیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی سے ضرور جڑتی ہے، تو پیچھے بات تھی نجی تعلقات کو صحیح طرح رکھنے کی، اپنی بیویوں کے ساتھ جائز تعلق کی، یہاں بات آ گئی وعدوں کو پورا کرنے کی اور امانتوں کو نبھانے کی۔ تو دونوں کا تعلق بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اپنے نجی معاملات میں بھی خیانت نہیں کرتے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا اور زنا کو آسان بنا دیا گیا۔ اسباب سارے موجود ہوتے ہیں، لیکن کبھی پڑھائی کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، کبھی رشتے نہیں مل رہے پسند کے، کبھی جہیز کی لسٹ تیار نہیں، اور بچوں کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کبھی سوچئے گا کہ ہمارے ہاں آج نکاح مشکل کیوں ہے؟ اس میں آپ کو ایک بڑا سا بت نظر آئے گا، اور وہ رسم و رواج کا بت ہے، خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی روتے ہیں۔ اور اصل بات کیا ہے کہ میٹیریلسٹک لائف جو ہوتی ہے اس میں اقدار جو ہوتی ہیں بدل جاتی ہیں۔ جب ہم اسی دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جنت تو بنتی نہیں، لیکن حلال سے نکل کر انسان حرام میں پڑ جاتا ہے۔ صرف بچپن میں بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرنی ہوتی، بلکہ جوان ہوتے ہوئے بچوں کے جذبات پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیے کہ ماں باپ تو دور کی بات ہے، جو بڑے بھائی بہن ہوتے تھے وہ بھی نظر رکھتے تھے، جان نکل جاتی تھی چھوٹے بھائیوں کی کہ بڑے بھائی نے دیکھ لیا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اور اب تو ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف ہر ایک اپنے آپ کو نیوٹرل اور بیلنسڈ رکھنے کے شوق میں کسی کو کچھ کہنے ہی نہیں جاتا۔ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، بیلنس ریلیجن ہے، انسان کی جسمانی، روحانی اور عقلی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے درست اور جائز طریقے سے۔ اس لیے اگر ہم ان میں سے کسی چیز میں ادھر ادھر ہوں گے تو بس یہ یاد رکھیے کہ وہ جنت ہاتھ سے نکل جائے گی، جو اصل میں ہم سب کی منزل تھی۔ پھر امانتوں میں دیکھیں تو یہ وقت امانت نہیں ہے. جو لمحہ جا رہا ہے وہ واپس آئے گا. سوچیے کیا میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتی ہوں. اللہ اتنا وقت دیتا ہے اور ہم بیکار خرافات میں ڈال دیتے ہیں. وہ وقت جو ہم سے ہمارے درجوں کو بلند بھی کروا سکتا تھا, اللہ کی رضا کا کام بھی ہو سکتا تھا, وہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے کہاں سپینڈ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں, ذمہ داریاں پوری کی؟ اس میں ہر انسان اپنے آپ کو ہر روپ میں دیکھ لے, بیٹی ہونے کے ناطے, بہن ہونے کے ناطے, ماں ہونے کے ناطے, بیوی ہونے کے ناطے, یا ہر انسان اپنے آپ کو ہر رشتے کی نظر سے توڑ لے کہ کیا میں حق ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں. کل بچے یہ تو نہیں کہیں گے کہ میری ماں نے مجھے وقت ہی نہیں دیا, اس کو تو بیوٹی پارلر سے فرصت ہی نہیں تھی, اس کو تو پارٹیوں میں جانا تھا. اللہ نہ کرے کہ ہماری اگنورنس کی وجہ سے ہمارے بچے کسی قسم کے خرافات میں چلے جائیں اور ہمارے لیے برے صدقہ جاریہ بنے. اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھانا خیانت ہوتی ہے. علم کے مسافروں کو دیکھ لیں, طالب علم بنے لیکن ذمہ داریاں نہ نبھائیں, سوچنے کی بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں بات شروع ہوئی تھی مفلح سے, قد افلح المؤمنون. ایسے لگتا ہے کہ صعوبتوں اور مشقتوں کا سفر ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد ایک خاص حد سے زیادہ اپنی مرضی نہیں چل سکتی. انسان اپنی منزل پہ تبھی پہنچتا ہے جب سارے مرحلے طے کر لے, کیونکہ وہی کسان فصل کاٹتا ہے جو ہر مرحلے کو خوشی سے طے کر لے. اب یہاں بیچ میں کچھ باتوں کو پیش کر کے ایک دوسری طرف کی بریکٹ لگتی ہے. بات شروع ہوئی تھی نماز سے, ہم فی صلاتہم خاشعون, اس کو سوچیں بریکٹ کی ایک سائڈ ہے, اور اب ٹاپک کلوز ہو رہا ہے تو والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر, وہاں خشوع تھا یہاں حفاظت ہے, دونوں میں فرق ہے نا. حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نمازوں کو وقت پہ پڑھنا, ہمیشہ پڑھنا, تسلی سے پڑھنا, پورے ارکان ادا کرنا, طہارت کا اہتمام ہونا, قبلہ رو ہونا, سنجیدگی سے پڑھنا, اور نماز پڑھنے کے بعد ان کی حفاظت بھی کرنا. کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے ایک جگہ آتا ہے کہ ان کے بعد ایسی اولادیں آ گئیں کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. فخلفوا من بعدہم خلف اداؤوا الصلاۃ, ان کی ایسی اولادیں تھیں جو نمازوں کو ضائع کرنے والی تھی. اور نفس کی خواہشات کے لیے نمازوں کو ڈیلے کر دینا, کچھ نمازیں سونے کے لیے کی وجہ سے چلی گئیں, کچھ کھانے کی وجہ سے چلی گئیں, کچھ کمپیوٹر کی وجہ سے چلی گئیں, کچھ گپ شپ کے لیے چلی گئیں, نماز کہاں گئی؟ حفاظت میں تصور آ رہا ہے نا کہ نمازوں کے وقت پر نظر رکھتے ہیں, اور عین نماز کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے گھر سے چلے جانا, پھر کہنا باہر کہاں پڑھے, ٹھیک ہے اب دیکھیں گے جب پھر جائیں گے گھر تو پڑھ لیں گے, پھر گھر آئے تو اور کئی کام شروع ہو گئے, اور سوتے وقت چند ٹھونگے مار لیے. حکمت معلوم ہونی چاہیے. اب دیکھیے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے. حفاظت سیکیورٹی کا تصور آتا ہے, یہ کام کر لو گے تو اولئکہم الوارثون, یہی لوگ ہیں وارث. وارث کیوں؟ اس لیے کہ ہر آخر میں ملے گی, انجام کے طور پہ جنت ملے گی نا, نتیجے کے طور پہ. جس نے کام ہی نہ کیا اس کو کیا ملے گا؟ پہلی بات, ٹھیک ہے. وراثت کس کو ملتی ہے؟ جو کچھ کرتا ہے. عملوں کا ورثہ ہے جنت. کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر نفس جو وہ کرتا ہے اس کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دوسری وجہ بتائی, اس لیے کہ یہ آدم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جگہ ہے, تو جیسے باپ سے جو چیز ملتی ہے وہ ورثہ ہوتا ہے, تو جنت پہلے تو آدم کو وہیں رکھا گیا تھا نا علیہ السلام کو, تو اس لیے بھی اس کو وراثت کہا گیا. تیسری اس کی وجہ یہ کہ ہر ایک کا ایک گھر جنت میں ہے اور ایک جہنم میں. جہنم میں جو لوگ چلے جاتے ہیں نا, تو جنت کے جو ان کے گھر ہیں وہ دوسرے جنتیوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں, وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں. یہ جائیں گے وارث, اللہ اکبر, وارث ہو جائیں گے اس جنت میں. الذین یرثون الفردوس, یہ لوگ جنت کے وارث, فردوس کے وارث ہوں گے. کب تک؟ ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس کیا ہے؟ جنت کا سب سے خوبصورت مقام، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سر سبز وادی، گرینری، ایسا باغ جس میں ہر قسم کے پھل اور پھول موجود ہوں، وہ حصہ جس کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں والے سر سبز درخت جہاں موجود ہوں، پھولوں کی خوشبو سے معطر ہو، یہ مختلف ڈکشنریوں میں اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھل با افراط ہوں، کثرت سے ہوں، ابنڈنٹلی۔ اور جنت الفردوس جنت کا سب سے بلند مقام ہوگا۔ حضرت انس بن مالک کی ایک بہت پیاری روایت ہے کہ ربیع بن نظر کا بیٹا حارثہ بن سراقہ بدر کے دن ایک غیبی تیر سے شہید ہو گیا۔ ان کی ماں جو تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی کہ مجھے حارثہ کا حال بتائیے، اگر وہ خیر کو پہنچا تو میں صبر کی امید رکھوں اور صبر کروں، اور اگر نہیں پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ام حارثہ، جنت میں بہت سے باغ ہیں اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں داخل ہوا ہے، جو جنت کے وسط میں بلند زمین اور سب سے بلند مقام ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے ابواب التفسیر کی، اور جو لوگ مدرس اور بلیورس کی سیریز سن چکے ہیں وہ اس کا واقعہ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ چھوٹا سا ٹین ایجر لڑکا تھا، یہ اکیلا بیٹا تھا ماں کا، بیوہ تھی غالباً، لیکن بیٹے کو شوق آ گیا کہ میں نے جہاد میں جانا ہے۔ ماں کے دل پہ بڑی چوٹ پڑتی تھی، ایک ہی بیٹا ہے، اگر اس کو کچھ ہوا تو کیا کروں گی، لیکن بچے کے شوق کے آگے دیوار نہیں بنی، کہاں جاؤ۔ اب یہ جب گئے تو بدر کی ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے تیر لگنے کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے، جنگ سے پہلے ہی۔ تو جب بعد میں جنگ میں بڑی فتح ہوئی، لوگ واپس آئے، تو یہ ماں بھی وہاں بھاگی گئیں کہ میرا بیٹا بھی آ رہا ہوگا، سب آ گئے لیکن بیٹا نہیں دکھا، تو پریشان ہو گئیں۔ پھر کہا، میرا بیٹا کہیں، خوش تھیں کہ شہید ہو گیا ہوگا، وہ مائیں خوش ہوتی تھیں۔ کسی نے کہا، تم کیا کہتی ہو وہ شہید ہو گئے، وہ تو کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا ہے۔ اب تو یہ رونے لگیں، ہائے اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی، میرا بیٹا مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس غم میں یہ اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی تو آپ نے یہ خوشخبری دی، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، کوئی نہیں نکالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ دعا سکھائی تھی کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں۔ تو یہ تھے جنت میں جانے والے، جب ریکوائرمنٹس پوری کریں گے تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ سارے کام کرتے رہیں گے، پھر چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اگر ارادہ ہی سرکشیوں کا ہو تو اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ آج ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہمارے معیار کیا ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں شوق ہی نہیں ہے شاید اس جنت کا جس کے بارے میں رب نے کہا تھا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کوئی نفس جانتا ہی نہیں کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رحمان نے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو اس جنت کا شوق لگا دے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے ان آیات کی ایک دفعہ تلاوت سن لیتے ہیں، اور اب تلاوت سنتے وقت اپنے آپ کو چیک کریں گے۔